اعتراض مذکورہ بالا میں جس قدر میری ذاتیات کی نسبت نکتہ چینی کی گئی ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ کوئی رسول اور نبی اور مامور من اللہ نہیں گزرا جس کی نسبت ایسی نکتہ چینیاں نہیں ہوئیں۔ ابھی ایک رسالہ آریہ صاحبوں نے شائع کیا ہے جس میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کو گویا تمام مخلوقات سے بدتر ٹھہرایا گیا ہے، اور جس قدر میرے پر اعتراض کوتاہ بینی اور تعصب سے کیے جاتے ہیں وہ سب ان پر کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کو عہد شکن، دروغ گو اور ظلم سے بھی گانا کا مال حرام کھانے والا اور فریب کرنے والا اور دھوکہ دینے والا قرار دیا ہے، اور بعض الزام مجھ سے زیادہ لگائے گئے ہیں، جیسے یہ کہ موسیٰ نے کئی لاکھ شیر خوار بچے قتل کرائے۔ اب دیکھو کہ جو میرے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ ثبوت بھی نہیں، محض بدظنی سے جھوٹ کی نجاست ہے، مگر جنہوں نے حضرت موسیٰ پر اعتراض کیے وہ تو اپنے الزامات کے ثبوت میں توریت کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی بہت سے اعتراض یہودیوں نے حضرت مسیح کی زندگی پر بھی کیے ہیں جو نہایت گندے اور ناقابل ذکر ہیں، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذاتی حالات پر جو جو اعتراضات میزان الحق اور پادری عماد الدین کی کتابوں اور امہات المومنین وغیرہ میں کیے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ بس اگر ان اعتراضات سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے تو بس یہی کہ ہمیشہ ناپاک خیال لوگ ایسے ہی اعتراضات کرتے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا کہ ان کا امتحان کرے، اس لیے اپنے مقدس لوگوں کے بعض افعال اور معاملات کی حقیقت ان پر پوشیدہ کر دی تا ان کا خبث ظاہر کرے، اور جو میری پیش گوئیوں کی نسبت اعتراض کیا ہے میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں، یہ اعتراض بھی سنت اللہ کے موافق میرے پر کیا گیا ہے، یعنی کوئی نبی نہیں گزرا جس کی بعض پیش گوئیوں کی نسبت اعتراض نہیں ہوا۔ یہ کس قسم کی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ سے اندھے لوگ خدا کے روشن نشانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہے، اور اگر ان میں کوئی نظری طور پر دقیق پیش گوئی اسی طور پر ظہور میں آئی جس کو موٹی عقلیں سمجھ نہ سکیں تو وہی محل اعتراض بنا لیا، جیسا کہ کتاب تریاق القلوب کے پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آج تک میرے ہاتھ پر 100 سے زیادہ خدا تعالیٰ کا نشان ظاہر ہوا جن کے دنیا میں کئی لاکھ انسان گواہ ہیں، مگر کور چشم معترضوں نے ان کی طرف کچھ بھی توجہ نہیں کی اور نہ ان سے کچھ فائدہ اٹھایا، اور جب ایک دو نشان کی کوتاہ اندیشی یا بخل یا فطرتی کور باطنی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہ آئی تو بغیر اس کے کہ کچھ سوچتے اور تامل کرتے یا مجھ سے پوچھتے شور مچا دیا۔ اسی طرح ابو جہل وغیرہ مخالف انبیاء علیہم السلام شور مچاتے رہے ہیں، نامعلوم اس ظلم کا خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ان لوگوں کا بجوز اس کے اور کچھ منشا نہیں کہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر وہ بجھ نہیں سکتا کیونکہ خدا کے ہاتھ نے اس کو روشن کیا ہے۔ نامعلوم کہ میری تکذیب کے لیے اس قدر کیوں مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، اگر آسمان کے نیچے میری طرح کوئی اور بھی تائید یافتہ ہے اور میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے کا مکذب ہے تو کیوں وہ میرے مقابل پر میدان میں نہیں آتا؟ عورتوں کی طرح باتیں بنانا یہ طریق کس کو نہیں آتا، ہمیشہ بے شرم منکر ایسا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن جب کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اور 30,000 کے قریب اقلاء اور علماء اور فقراء اور فہیم انسانوں کی جماعت میرے ساتھ ہے اور بارش کی طرح آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں، تو کیا صرف منہ کی پھونکوں سے یہ الہی سلسلہ برباد ہو سکتا ہے؟ کبھی برباد نہیں ہوگا، وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، خدا نے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں۔ نمبر 2، خدا نے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرمایا ہے۔ نمبر 3، خدا نے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے۔ نمبر 4، خدا نے مجھے آسمان سے نشان دیے ہیں۔ نمبر 5، خدا نے مجھے زمین سے نشان دیے ہیں۔ نمبر 6، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ نمبر 7، خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرے پیرو ہمیشہ اپنے دلائل صدق میں غالب رہیں گے اور دنیا میں اکثر وہ اور ان کی نسل بڑی بڑی عزتیں پائیں گے، تا ان پر ثابت ہو کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ نقصان نہیں اٹھاتا۔ نمبر 8، خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ قیامت تک اور جب تک کہ دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جائے میں تیری برکات ظاہر کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ نمبر 9، خدا نے آج سے 20 برس پہلے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرا انکار کیا جائے گا اور لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے، پر میں تجھے قبول کروں گا اور بڑے زور آور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کر دوں گا۔ نمبر 10، اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا۔ وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والعلا ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ بتل کا اشرت کاملہ، دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اب میں مختصر طور پر اپنے مسیح موعود اور مادی موعود ہونے کے دلائل ایک جگہ اکٹھے کر کے لکھ دیتا ہوں، شاید کسی طالب حق کو کام آئیں یا کوئی سینہ حق کے قبول کرنے کے لیے کھل جائے۔ رب فجل فیہا من عندک برکت و تاثیرن و ہدایت و تنویرن وجل افدت من الناس تہوی الیہا فانک علی کل شیء قدیر و بالاجابت جدیر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلایانا و کروبنا و نج من کل ہم قلوبنا و کف الخطوبنا و کم معنا حیث ما کنا یا محبوبنا وستر روراتنا و آمن رواتنا انا توکلنا علیک و فوضنا الامر الیک انت مولانا فی الدنیا والآخرہ و انت ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ پہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے، یعنی قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جو موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں اس امت میں سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا تاکہ وہ اسی طرح محمدی سلسلہ خلافت کا خاتم الاولیاء ہو، اور مجددانہ حیثیت اور لوازم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو، اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ خلافت موسویہ ختم ہو گیا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل ٹھہرایا ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسیح موعود تک سلسلہ خلافت ہے اس سلسلے کو خلافت موسویہ کے سلسلے سے مشابہ قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ یعنی ہم نے یہ پیغمبر اسی پیغمبر کی مانند تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ تم کیسی ایک سرکش اور متکبر قوم ہو جیسے کہ فرعون متکبر اور سرکش تھا۔ یہ تو وہ آیت ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہوتی ہے، لیکن جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مماثلت ثابت ہے، یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفے سلسلہ نبوت موسویہ کے مشابہ و مماثل ہیں، وہ یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفے مقرر کرے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے کیے تھے۔ اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے، اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح خاتم خلفائے محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے وہ حضرت یوشع بن نون کے مقابل اور ان کا مثیل ہے جس کو خدا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لیے اختیار کیا اور سب سے زیادہ فراست کی روح اس میں پھونکی، یہاں تک کہ وہ مشکلات جو عقیدہ باطلہ حیات مسیح کے مقابلہ میں خاتم الخلفاء کو پیش آنی چاہیے تھی، ان تمام شبہات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمال صفائی سے حل کر دیا، اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو، بلکہ تمام امور میں تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی اطاعت اختیار کر لی جیسا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یشوع بن نون کی اطاعت کی تھی، اور خدا بھی موسیٰ اور یشوع بن نون کے نمونے پر جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور معید تھا، ایسا ہی ابو بکر صدیق کا حامی اور معید ہو گیا۔ درحقیقت خدا نے یشوع بن نون کی طرح اس کو ایسا مبارک کیا جو کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اسامہ کے لشکر کا نا تمام کام جو حضرت موسیٰ کے نا تمام کام سے مشابہت رکھتا تھا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر پورا کیا، اور حضرت ابو بکر کی حضرت یشوع بن نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے، جو حضرت موسیٰ کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حضرت یوشع کو ہوئی، اور خدا نے بلا توقف ان کے دل میں وہی نازل کی جو موسیٰ مر گیا، تا یہود حضرت موسیٰ کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول سے ظاہر ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر حضرت ابو بکر نے یقین کامل ظاہر کیا اور آپ کے جسد مبارک پر بوسہ دے کر کہا کہ تو زندہ بھی پاک تھا اور موت کے بعد بھی پاک ہے، اور پھر وہ خیالات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ایک عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا، اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بیخ کنی کر دی جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نبویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا، اور جس طرح حضرت یشوع بن نون نے دین کے سخت دشمنوں اور مفتریوں اور مفسدوں کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح بہت سے مفسد اور جھوٹے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے، اور جس طرح حضرت موسیٰ راہ میں ایسے نازک وقت میں فوت ہو گئے تھے کہ جب ابھی بنی اسرائیل نے کنانی دشمنوں پر فتح حاصل نہیں کی تھی اور بہت سے مقاصد باقی تھے اور ارد گرد دشمنوں کا شور تھا، جو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اور بھی خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا، کئی فرقے عرب کے مرتد ہو گئے تھے، بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کئی جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے، اور ایسے وقت میں جو ایک بڑے مضبوط دل اور مستقل مزاج اور قوی الایمان اور دلاور اور بہادر خلیفہ کو چاہتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے، اور ان کو خلیفہ ہوتے ہی بڑے غموں کا سامنا ہوا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بباعث چند در چند فتنوں اور بغاوت اعراب اور کھڑے ہونے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر جب کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا، وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم دل پر نازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا اور زمین سے ہموار ہو جاتا، مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول آیت 6 میں حضرت یشوع کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو اور دلاوری کر، یعنی موسیٰ مر گیا اب تو مضبوط ہو جا۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کے حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی جیسا یہ کہ تو خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی مت دے، دوسری قسم حکم کی قضاء و قدر کے حکم ہیں، جیسا کہ یہ حکم کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت 70۔ شرعی حکم میں محکوم کا تخلف حکم سے جائز ہے، جیسا کہ بہتیرے باوجود حکم شرعی پانے کے خون بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں، مگر قضاء و قدر کے حکم میں ہرگز تخلف جائز نہیں۔ انسان تو انسان، قدری حکم سے جمادات بھی تخلف نہیں کر سکتے، کیونکہ جبروتی کشش اس کے ساتھ ہوتی ہے، سو حضرت یشوع کو خدا کا یہ حکم کہ مضبوط دل ہو جا قدری حکم تھا، یعنی قضاء و قدر کا حکم، وہی حکم حضرت ابو بکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ منہ یہی حکم قضاء و قدر کے رنگ میں نہ شرعی رنگ میں حضرت ابو بکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ تناسب اور تشابہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابو بکر بن قحافہ اور یشوع بن نون ایک ہی شخص ہے۔ استخلافی مماثلت نے اس جگہ کس کر اپنی مشابہت دکھلائی ہے، یہ اس لیے کہ کسی دو لمبے سلسلوں میں باہم مشابہت کو دیکھنے والے تباً یہ عادت رکھتے ہیں کہ یا اول کو دیکھا کرتے ہیں اور یا آخر کو، مگر دو سلسلوں کی درمیانی مماثلت کو، جس کی تحقیق و تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے، دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اول اور آخر پر قیاس کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے اس مشابہت کو جو یشوع بن نون اور حضرت ابو بکر میں ہے، جو دونوں خلافتوں کے اول سلسلے میں ہیں، اور نیز اس مشابہت کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم اور اس امت کے مسیح موعود میں ہے، جو دونوں خلافتوں کے آخر سلسلے میں ہی، اجلا بدیات کر کے دکھلا دیا۔ مثلا یشوع اور ابو بکر میں وہ مشابہت درمیان رکھ دی کہ گویا وہ دونوں ایک ہی وجود ہے یا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی، یہی واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا۔